504. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورۃ الفرقان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے سے اس کی ان آخری آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مقبول بندے تو ان کی صفات ہم نے اب تک پانچ صفات پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھیں کل 13 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو پانچویں صفت آخری کلاس میں پڑھی تھی وہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں عاجزی والی انکساری والی امن والی سکون والی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ یہ ایون جو ان کا ظاہر ہوتا ہے ان کی چال ڈھال ہوتی ہے وہ بھی انتہائی عاجزی اور انکساری والی ہوتی ہے زمین کے اوپر ایسا چلتے ہیں کہ اکڑ کر نہیں چلتے اور ان کے ساتھ جب دوسرے لوگوں کا معاملہ خراب ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جہالت کا کام کرنے والے لوگ ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں سلوک کرتے ہیں تو یہ اپنے نفس کی خاطر ان سے بدلہ نہیں لیتے ان کو منہ در منہ جواب نہیں دیتے بلکہ شر کو رفع کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہی نہ ہو اوائڈ کرتے ہیں کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور یہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں قیام کرتے ہیں تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے رہتے ہیں اتنا ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم یقولون یہ مضارع کا صیغہ ہے مضارع کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں لیکن عربی میں جو مضارع کا ٹینس ہوتا ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتا ہے تو جب مضارع کا لفظ کا ٹینس استعمال کیا جاتا ہے نا جیسے یہاں پر یقولونا یہ مضارع کا ٹینس ہے ٹھیک ہے تو مضارع کے ٹینس کے اندر میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے استمرار ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا مطلب کیا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یہ دے کنٹینیو آن سیئنگ دس یعنی یہ مستقلن یہی بات کہتے رہتے ہیں. ان کا یہ کہنا جو ہے نا, ان کی یہ عادت ہے, یہ ہر وقت یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. تو یقولون کا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے, استمرار ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب, ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ ہوتا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں, بہترین اعمال کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہ ان کو کوئی مایوسی ہوتی ہے اور ان کو اپنے اعمال کے اوپر شک ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے غلط عمل کیا ہے. ان کے اعمال بالکل سنت کے مطابق ہوتے ہیں, بالکل قبولیت کے معیار پر پورے اترتے ہیں ان کے اعمال, لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ ان کو نا شک ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق نہیں ہو سکتے. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ان عذاب حقانا غراما, کہ بے شک اس کا عذاب تو بہت ہی چمٹنے والا عذاب ہے, پہنچنے والا عذاب ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما. تو چونکہ ان کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ ہوتا ہے بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے, رائٹ, کیونکہ یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, سمجھتے رہتے ہیں. قرآن جو ہے نا وہ ان کے رگ رگ ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے, کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور ہے اور عظیم ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم جو ہے وہ کیسی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو ڈالتے رہیں گے, ڈالتے رہیں گے, اور وہ آگے سے کیا جواب دے گی, ہل میں مزید, کیا اور بھی ہیں, کیا اور بھی ہیں. یعنی گویا کہ جہنم جو ہے وہ ایک بھوکے ہوئے بفرے ہوئے شیر کی مانند ہے جس کا پیٹ نہیں بھرے گا کھانا کھا کھا کر کے, کھا کھا کر کے, کیونکہ جہنم کی غذا جو ہے وہ انسان ہے, صحیح. تو وہ اور مانگے گی, اے اللہ مجھے اور دے, مجھے اور دے, صحیح. جیسے کہ ایک بھوکا انسان جو ہے نا وہ اور کھانا مانگتا ہے. تو جہنم سے بھی یہ اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں کہ جہنم کتنی بری چیز ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جب یہ پناہ مانگتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہنم کی شدت بھی ان کے سامنے ہوتی ہے کہ انہا ساءت مستقرا و مقاما, کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے جہنم. اس کے بعد والذین اذا انفقوا, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں, اذا انفقوا لم یسرفوا, تو نہ یہ اسراف کرتے ہیں, یعنی بے جا اڑاتے نہیں ہیں یہ اپنے مال کو. ولم یقتروا, اور نہ تنگی کرتے ہیں. وکانا بین ذلک قواما, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک درمیان والی, ان دونوں کے ایک درمیان والی راستے کو اختیار کرتے ہیں. بینا کا مطلب بیچ, ذالکا ان دونوں کے, یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا اور بالکل خرچ نہ کرنا, ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں ایک راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ قوامہ ہوتا ہے, جو کہ سیدھا کھڑا ہوا, جیسے جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں, کھڑی ہوئی حالت کو قیام کہتے ہیں نا. تو ایک بڑا ہی سٹیبل, ٹھیک ہے نا, سٹیبل راستے کو اختیار کرتے ہیں جو نہ ادھر جھکا ہوا ہو اور نہ ادھر جھکا ہوا ہو, بلکہ کھڑا ہوا ہو, سٹیبل ہو. کھڑا ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلتا نہ ہو, کیونکہ راستہ تو وہی فائدہ مند ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا ترچھا راستہ نہیں ہوتا بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے. اچھا, اس کی تفسیر میں, خلاصہ تفسیر میں کیا لکھا ہوا تھا, एक मिनट। पेज नंबर 499 के ऊपर इसके तहत लिखते हैं कि वो जब खर्च करने लगते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं कि मासियत में सर्फ करने लगे। मासियत का मतलब होता है गुनाह, अल्लाह ताला की नाफरमानी। तो फजूल खर्ची का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च करना, तो ना ये अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करते हैं और ना तंगी करते हैं कि ताअत ज़रूरिया में भी खर्च की कोताही करें। यानी ताअत ज़रूरिया का मतलब कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी के जो कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उन ज़रूरियात को पूरा करें, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि अल्लाह ताला की चाहत है कि हम उन ज़रूरियात को इस ज़िंदगी में पूरा करें, उनके ऊपर खर्च करें, तो इस वजह से जब हम उनके ऊपर खर्च करेंगे तो वो अल्लाह ताला की अताअत कहलाएगी, ठीक है, अल्लाह ताला की अताअत कहलाएगी। हालांकि खर्च जो है वो हम अपनी जरूरियात के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई मुसल्ला बिछा करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई जो है वो अल्लाह ताला के दूसरे बंदों के ऊपर यानी सदका खैरात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ज़ाती जरूरियात के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा परवरदिगार कितना रहीम है कि अपनी जरूरियात के ऊपर खर्च करने के ऊपर भी हमें सवाब देता है, हमें यानी हुक्म मानने का अजर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसके लिए ताअत का लफ्ज इस्तेमाल किया, ताअत जरूरिया में भी खर्च की कोताही करें। तो ये लोग ऐसा नहीं करते, ताअत जरूरिया के अंदर खर्च करते हैं, यानी अल्लाह ताला की अताअत, ये खर्च करके भी अल्लाह ताला की अताअत कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसराफ में वो खर्च भी आ गया कि बिला जरूरत इस्तेताअत से ज्यादा मुबाहात में या ताआते गैर जरूरिया में खर्च करें, जिसका अंजाम अखीर में बेसब्री और हिर्स व बदनीयती हो। अच्छा, ये बड़े मजे का जुमला है, अजीब कि एक तो फरमाया कि इसराफ में ना वो वाला खर्च भी आ जाता है कि जो आपकी इस्तेताअत नहीं है, ठीक है, तो उससे बढ़ करके जो है ना वो आप खर्च करें, लेकिन वो भी जायज चीजें ही हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप आपके पास जितनी इस्तेताअत है तो जितने आपके पास पैसे हैं उस पैसे में आप शराब नहीं खरीद सकते, ठीक है, शराब जो है वो हराम चीज है, ठीक। तो यहां पर ये नहीं कह रहे कि वो जो है ना वो कर्जा लेकर के फिर शराब पीते हैं, कर्जा लेकर के शराब पीते हैं, नहीं, बल्कि कर्जा लेकर के वो मिनरल वाटर पीते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि शराब जो है वो पीने की चीज है तो पानी भी पीने की चीज है, ठीक है। लेकिन इनके पास अच्छा खासा दरिया का पानी जो कि मीठा होता है और पाकीजा होता है, साफ होता है, वो इनके घर में आ सकता है दरिया का पानी, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम तो मिनरल वाटर पियेंगे, ठीक है। अब मिनरल वाटर जो है ये हराम तो नहीं है, ये तो हलाल है ना, ये तो परमिसेबल है ना, ठीक है। लेकिन चूंकि मिनरल वाटर जो है वो कीमत से आता है, पैसे से आता है, और इनके पास इतने पैसे तो नहीं है कि ये मिनरल वाटर को खरीद सकें, तो ये कर्जा लेकर के मिनरल वाटर खरीदते हैं। तो ये जो मिनरल वाटर का इस्तेमाल है ना, ये कहलाएगा कि मुबाहात में अपनी इस्तेताअत से ज्यादा बढ़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इनके ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस तरह के पानी को, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो पानी जो है ये मुबाहात में से है, ये कोई मकरूहात या हराम चीजों में से नहीं है, ठीक है। या ताआत गैर जरूरिया में खर्च करें, ताआत गैर जरूरिया भी यही हो गई कि जैसे अपनी अपनी जरूरत पूरी करनी है, लेकिन इसमें ना यानी ऐसे काम कर रहे हैं कि जो कि इनकी इनकी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर सदका देना, ठीक है। अब सदका देना जो है वो यानी नेकी का काम है ना, अल्लाह ताला के बंदों को आप खाना खिला रहे हैं, सही है, लेकिन ये फर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इस्तेताअत नहीं है, अगर आपके पास इस्तेताअत नहीं है कि आप जो है वो अल्लाह के गरीब बंदों को खाना खिलाएं, तो कर्जा लेकर के खाना खिलाना رائٹ, قرضہ لے کر کے غریبوں کو کھانا کھلانا. اب بظاہر جو ہے وہ آپ طاعت کا کام کر رہے ہیں بظاہر, کیونکہ صدقہ خیرات کرنا اور کھانا کھلانا یہ بہت نیکی کا کام ہے, لیکن آپ قرضہ لے کر کے کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس اگر استطاعت ہوتی ٹھیک ہے تو پھر آپ کرتے تو ٹھیک تھا, لیکن آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے تو یہ چیز آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے, قرضہ لینا تو پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. ٹھیک ہے, قرضہ لینا جو ہے وہ حت الامکان اوائڈ کرنا چاہیے اگر کر سکتے ہو تو, اگرچہ کہ جائز ہے قرضہ لینا بھی لیکن اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے, کیونکہ قرضے کا معاملہ جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے کرتے تھے جو کہ اگرچہ مومن ہوتا تھا لیکن قرض ادا کیے بغیر اس کا انتقال ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو خرچ کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ, بلا ضرورت, استطاعت سے زیادہ, مباحات میں یا طاعات غیر ضروریہ میں خرچ کریں, جس کا انجام اخیر میں بے صبری اور حرص و بدنیتی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کی آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں, اس طرح کی نیکی کا کام کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ضرورت تو نہیں ہے, آپ نے خام خواہ جو ہے وہ یعنی اپنے اوپر بوجھ ڈال کر کے کیا ہے. تو جب انسان اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے نا تو پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو راستے سے ہٹانا. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے, قرضہ لے کر کے مدد کر رہا ہے, تو اب اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں گے. جب قرضے چڑھ جائیں گے نا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے لیے لوگ جو ہے وہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو جب مطالبہ کریں گے اور اس کے پیچھے پڑیں گے کہ بھئی ہمارا قرض دو ہمارا قرض دو, تو پھر نا شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ یہ تم نے کیا کیا, تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کس قسم کی تم نے نیکی کری. ٹھیک ہے, تو اس کو نا پھر دل کے اندر بے صبری پیدا ہوگی اور یہ لوگوں کے بھی جو ہے نا وہ خلاف ہو جائے گا, اس کو غصہ آئے گا لوگوں کے اوپر کہ کیسے لوگ ہیں, میں نے تو نیکی کا کام کرنے کے لیے ان سے قرضہ لیا تھا اور یہ لوگ جو ہیں کہ قرضہ معافی نہیں کر رہے, یہ لوگ جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں قرضہ واپس لینے کے لیے. تو اس طرح کی کیفیات اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گی, بدنیت ہی پیدا ہوگی, یعنی اس کی نیت خراب ہوگی. پہلے اس کی نیت اچھی تھی, لوگوں کی مدد کرنے کی نیت تھی, لیکن اب جو ہے نا وہ اس کی نیت میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جائے گی اور یہ جو ہے وہ کوسنے لگے گا اپنے آپ کو یا دوسروں کو کوسنے لگے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں, ایسے کیوں ہیں, ویسے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ امور معصیت ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ضرورت سے زیادہ بلا ضرورت انسان خرچہ کرتا ہے نا تو یہ بھی معصیت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اگرچہ کہ وہ خرچہ حلال کاموں کے اندر کر رہا ہے لیکن بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی معصیت ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب معصیت انسان کرتا ہے یعنی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس گناہ کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, اس کو اس کے اوپر نا سزا ملتی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, انلس کے توبہ کر لے. تو توبہ کیے بغیر تو سزا ملنی ہے. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا قرآن کے اندر کہ جو بھی گناہ کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو امور معصیت ہیں, تو اس وجہ سے اس کے اوپر اس کے برے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے, اس لیے وہ بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا انجام کار ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی چونکہ اس نے جو یہ بظاہر نیک کام کیا تھا یہ نیک کام پھر معصیت کا سبب بن گیا نا, تو اس وجہ سے یہ نیک کام بھی معصیت بن گیا. ٹھیک ہے, یعنی اس نے جو اپنے استعداد سے بڑھ کر کے نیکی کے کام کرنے کے اوپر خرچ کیا لیکن وہ بلا ضرورت تھے, تو اگرچہ کہ وہ نیکی کے کام تھے لیکن چونکہ اس طرح سے کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بے صبری اور حرص اور بدنیتی پیدا ہو گئی, تو اس وجہ سے نا وہ نیکی کے کام بھی گناہ ہی بن گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو چیز گناہ کا سبب بنے وہ چیز بھی گناہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اصول کلیئر ہے سب کو, جو بھی چیز گناہ کا سبب بن جائے نا تو وہ چیز بھی گناہ ہوتی ہے, اگرچہ کہ وہ چیز بظاہر نیکی ہو, اگرچہ کہ وہ بظاہر نیکی ہو
لیکن وہ گناہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاص طرح کا عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک خاص شکل و صورت کا عمل کر رہے ہیں, تو اب یہ عمل جو ہے وہ نیکی کہلاتا ہے, تو اب وہ ہر صورت میں نیکی ہوگا, ہر حال میں وہ نیکی ہی ہوگا. کیا مطلب ہر حال میں نیکی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے, ہر حال میں قبول کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے آپ سے کوئی مثال اگر اس کی کوئی دے, یہ عمل جو ہے وہ نیکی کا ہے لیکن وہ گناہ بن گیا. اگر میں آپ کو اس کے لیے سکوپ دوں کہ نماز میں بتائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ریاکاری والی مثال نہیں دیجیے گا بلکہ کوئی اور مثال دیں, نماز, ٹھیک ہے, نماز میں کوئی ایسی صورت بتائیں کہ جس میں وہ صورت, وہ نماز جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا قرآن کی تلاوت, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت بھی بڑا نیکی کا عمل ہے نا, تو ایسی صورت بتائیں کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے. جی کوئی بتائے گا آپ کی پارٹیسپیشن کی خاطر؟ یہ دونوں نیکی کا کام ہے نا, نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, بہت ہی زیادہ نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن یہ گناہ کب بن جاتے ہیں؟ Mistake in نماز and reading Quran. Mistake کا جو لفظ ہے اس سے تو ایک یعنی ایک یعنی بلا ارادہ گویا کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی علم اور ارادے سے وہ مسٹیک نہیں کری تھی. نہیں, نوافل پڑھنے پڑھے لیکن فیملی کا حق ادا نہ کیا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حق ادا نہ کیا لیکن آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ گناہ بن جائے گا, کیونکہ نوافل پڑھنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن کسی کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نوافل پڑھنا جو ہے وہ گناہ بن جائے گا, حالانکہ نوافل پڑھنا بہت ثواب کا کام ہوتا ہے. رکعت جتنے فرض ہیں ان سے زیادہ پڑھے جائیں کہ زیادہ ثواب ہوگا. ہاں یہ بالکل, یہ بھی 100% گناہ ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظہر کے اندر 4 رکعت پڑھنی ہے اور آپ کہیں نہیں میں تو 5 پڑھوں گی, ٹھیک ہے, تو یہ گناہ بن جائے گا. ناپاکی کی حالت میں پڑھے تو جی بالکل, جیسے خواتین کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ آپ نے حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے, اب وہ کہیں نہیں میں تو پڑھوں گی, ٹھیک ہے, تو اب جو عمل کر رہی ہے بظاہر تو نماز کا عمل ہے جس میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے, سجدہ بھی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو, رکوع بھی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور جو ہے وہ ہاتھ باندھے بھی کھڑی بھی ہے, اور اس کے بعد دعائیں بھی مانگے گی اس کے بعد, لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ والی عبادت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ گناہ بن جائے گی. قرآن پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا, چلیں وہ تو پھر بات کی بات آ گئی نا کہ اس کی تو عمل کی ابھی بات نہیں, خالی قرآن کی یعنی نفس تلاوت, ٹھیک ہے, کیونکہ نفس تلاوت کی بات ہو رہی تھی تو اس وجہ سے بات کے عمل کا ابھی ذکر نہ بھی کریں تو بھی بہرحال ٹھیک ہے, بس کافی ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ. صحیح ہے, تو نماز کو ان ٹائمنگ میں پڑھا, ہاں بالکل, کہ نماز کو ان ٹائمنگ میں پڑھا کہ جن میں ممنوع ہے, مکروہ تحریمی ہے نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, فقہا کے نزدیک, ہمارے جو فقہا ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہو, جس وقت غروب ہو رہا ہو, اور جو زوال کا وقت ہو, اس کے اندر مکروہ تحریمی ہے, جیسے حرام کی طرح سے وہ منع ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ جو نماز پڑھنا ہے اس کے اوپر وہ کہیں گے نہیں جی شوافی کے نزدیک تو مکروہ تحریمی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, امام شافی نے کہا کہ جی مکروہ تحریمی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, ان کے یہاں جو ہے نا یہ مکروہ اوقات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, شافی فقہ کے اندر اور حنبلی فقہ کے اندر مکروہ اوقات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہیں وہ ہیں تو یہ حنفی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہیں کہ نہیں جی چونکہ شافی فقہ کے اندر تو مکروہ نہیں ہے نا, تو میں تو پڑھوں گا, میں تو مکروہ ٹائم میں پڑھوں گا, تو یہ عمل بھی اس کے لیے گناہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ان مجتہدین سے زیادہ عقل مند سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجتہدین کی جو 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 فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف جا کر کے ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ مکروہ کا مکروہ ٹائم کے اندر اگر نماز پڑھے گا تو اس کا یہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے گناہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہے نا بڑوں سے جو ہے نا وہ ہٹ کر کے ایک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے بڑوں کی بات مان کر کے نہیں یہ کام کیا کرے. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح سے نہیں کرتے ہیں نا تو وہ بھی پھر گناہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مکروہ ٹائم میں نماز پڑھنے کی کے اندر اتنی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, حیض کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے ہم نے یہ تفصیل نہیں کہی. ٹھیک ہے, کہ بھائی بڑوں کی ماننا وغیرہ. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے وہ بڑے سے مراد صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض میں نماز پڑھنے سے جب منع کر دیا ہے تو اب یہ حیض میں نماز پڑھے گی تو گناہ کا بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے, لیکن جو مکروہ ٹائم میں نماز پڑھنا ہے یہ مختلف فی مسئلہ ہے, اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا ہے نا, اس میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے قول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے, جبکہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اگر یہ اپنے زندگی کے تمام معاملات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق طے کیا کرتا ہے, لیکن اس معاملے میں کہ نہیں میں تو امام شافعی کے مطابق اس معاملے کو طے کروں گا اور میں نماز پڑھوں گا, تو اب یہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تو نہیں جا رہا, لیکن یہ فقہا کے خلاف جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو فقہا کے خلاف جانا بھی گناہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, فقہا کے خلاف جانا بھی گناہ بن جاتا ہے. صحیح ہے, تو یہ بات بھی ذرا, اور یہ بات سمجھنا یوزلی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر تھوڑا اس کو تفصیل سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ تفصیل ابھی اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے. چلیں, تو یہ ہو گیا کہ جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے, اس لیے وہ بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا انجام کار, یعنی بالآخر وہ بھی معصیت ہی کہلائے گا. اسی طرح طاعات ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لم یقترو سے مفہوم ہو گئی, یعنی سمجھ میں آ گئی, لم یقترو کے لفظ سے بات سمجھ میں آ گئی. کیونکہ جب خرچ میں کمی کرنا جائز نہیں تو عدم انفاق تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا. عدم انفاق کا مطلب بالکل ہی خرچ نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو جو جو ضرورت کے معاملات ہیں, ضرورت کے مواقع ہیں, ان میں تو کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے, تو بالکل ہی خرچ کرنا تو اور بھی زیادہ ناجائز ہوگا. تو لم یقترو کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل ہی خرچ نہ نہیں کرتا ہے یہ. بس یہ شبہ نہ رہا کہ خرچ میں کمی کرنے کی تو نفی اور نہیں ہو گئی, لیکن عدم الانفاق بالکلیہ کی نفی اور نہیں نہ ہوئی, غرض وہ انفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یعنی کوئی شبہ اگر کسی کو ہوتا ہے اس عبارت سے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا وہ صرف کم خرچ کرنے کی نفی کی جا رہی ہے, لیکن نہیں, کم خرچ کرنے کی خالی نفی نہیں کی جا رہی, بلکہ اگر کوئی انسان بالکل بھی خرچ نہ کرے نا تو اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جن مواقع میں ضرورت ہے تو وہاں پر خرچ کرنا ہے, لیکن جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, نہ تو وہ افراد کرتے ہیں اور نہ تفرید کرتے ہیں. افراد اور تفرید جو ہیں وہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, افراد جو ہے وہ یعنی ضرورت سے زیادہ کرنے کو کہیں گے, اور تفریط ضرورت سے کم کرنے کو کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ایکسٹریم جو ہیں وہ دونوں سے یہ مبرہ ہوتے ہیں, یہ درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں. اچھا, اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے, اور یہ حالت مذکورہ تو طاعات کی ادائیگی سے متعلق تھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی, یعنی چھٹی صفت بنتی ہے نا یہ, تو یہ جو چھٹی صفت ہے نا یہ تو طاعات کی ادائیگی سے متعلق تھی, یعنی نیک کام کرنے سے متعلق تھی, کہ یہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ درمیانی راستے کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی بات شروع ہو رہی ہے, تو وہ تو ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے, کیونکہ اس کی تو ہم نے آیت ابھی نہیں پڑھی ہے.
ٹھیک ہے. تو ابھی اسی کی جو ہے نا وہ معارف و مسائل سے تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹی صفت میں کیا فرماتے ہیں پیج نمبر 504 کے اوپر 504. والذین اذا انفقوا الآیہ, یعنی یہ پوری آیت کے آخر تک کی تشریح کی جا رہی ہے, یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی کرتے ہیں, بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک کیفیت ہے اسراف کی اور دوسری کیفیت ہے اقتار کی. اب دونوں کو الگ الگ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں, ٹھیک ہے. اسرف یسرف اسرافن, گرامر میں جو لوگ ورڈ فارمز پڑھ چکے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس کا لفظی معنی, لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے لٹرل ٹرانسلیشن یا لفظی معنی, حد سے تجاوز کرنا, ٹھیک ہے, لمٹس کراس کر جانا. اصطلاح شرع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, قطادہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے. یعنی ان بزرگوں کے نزدیک جو ہے نا, جب آپ گناہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف کہلاتا ہے, اگرچہ کہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو, بہت ہی تھوڑا سا بھی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن چونکہ گناہ میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ اسراف ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان بزرگوں کے نزدیک ایسا ہے. بعض حضرات نے فرمایا, یعنی دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ جائز اور مباح کاموں میں بھی ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تبذیر یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے, کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بنص قرآن حرام و معصیت ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو تبذیر کرنے والے ہوتے ہیں, جن کو عربی میں مبذرین کہیں گے, تبذیر کرنے والے, بے شک وہ لوگ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب شیطان کا بھائی جو ہے یہ کوئی نیک انسان تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو بہت بری کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ایسا اپنا دوستانہ بنا لے کہ گویا کہ وہ اس کا بھائی ہے, حالانکہ کوئی انسان جو ہے وہ نسبی اعتبار سے تو شیطان کا بھائی نہیں ہو سکتا. تو بھائی بننے کا مطلب کیا ہوا کہ عمل کے اندر وہ شیطان کے جیسا ہے, تو مبذرین کو جو ہے نا وہ شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے, ٹھیک. سنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا, 15 پارے میں ہوگی ہے. تو تبذیر جو ہے نا, جس کو فضول خرچی کہتے ہیں اردو میں, تو یہ بھی بنص قرآن, نص قرآن کا مطلب کیا ہوا کہ باقاعدہ قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے. نص کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جو اصل آیات ہیں, اصل الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, انہی سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے تو اس کو کہیں گے نص قرآن سے ثابت ہے. نص حدیث, حدیث بھی نص کے اندر شامل ہے, تو نص حدیث بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی چیز حدیث کے الفاظ سے ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ یعنی حرام ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب نص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا, تو نص کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث, کہ یہ بات تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نص سے ثابت ہے. نص سے ثابت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مزید تفصیل کوئی کرنا چاہے تو بتا سکتا ہے کہ یہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ یا یہ نص حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ چیز تو نص قرآن سے ثابت ہے کہ فضول خرچی حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں. اس لحاظ سے اس تفسیر کا حاصل بھی یعنی کنکلوژن بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا, یعنی معصیت و گناہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ اگرچہ کہ بظاہر اختلاف نظر آ رہا تھا, بظاہر اپیرنٹلی, کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن, مجاہد اور قطادہ اور ابن جریج یہ سب کیا فرما رہے تھے کہ گناہ میں خرچ کرنا یہ اقتار ہے, سوری یہ اسراف ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں, اگر حلال کام بھی حد سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے تو وہ بھی اسراف, وہ اسراف ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان دونوں بظاہر ڈفرنٹ اقوال کو انہوں نے جمع کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور ان میں جو کانٹرڈکشن نظر آ رہی تھی اس کانٹرڈکشن کو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گناہ میں خرچ کرنا اسراف ہے, اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فضول خرچی یہ تو قرآن کی روح سے گناہ ہے. چاہے وہ فضول خرچی آپ حلال کاموں کے اندر کر رہے ہوں, لیکن چونکہ قرآن نے تبذیر کو بھی گناہ قرار دے دیا ہے, تو اس وجہ سے حلال کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, جس کو فضول خرچی کہتے ہیں, یہ بھی تو گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا, سارے بزرگوں کا قول جو ہے وہ ایک ہی بن گیا نا کہ گناہ میں خرچ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ شراب پینے کے لیے اس کو خرچ کر رہے ہو اپنے پیسے کو, چاہے آپ پانی پینے کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں, دونوں حرام ہیں. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں میں سمجھا پایا صحیح طریقے سے آپ کو کہ نہیں. اچھا, تو یہ تو ہو گیا لم یسرفو کا. اب اس کے بعد لم یقترو, اس کے اندر جو یقترو کا جو لفظ ہے نا, وہ اس کی اصل کیا ہے, اس کی جو بنیاد کیا ہے, وہ ہے اقتار. ٹھیک ہے, یہ بیس ورڈ ہے اصل میں. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے, بخل کا مطلب ہے نا مائزر, بینگ مائزر یا مائزرلینس. ٹھیک ہے, تو اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولا اس میں داخل ہے. یعنی افطار کا, سوری میں نے شاید اس وقت غلط الفاظ استعمال کیے تھے کہ افطار کا مطلب ہے بالکل خرچ نہ کرنا, نہیں, بلکہ اصل یہ ہے کہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ کم خرچ کرنا, ضرورت سے کم. ٹھیک ہے, تو جب ضرورت سے کم خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس کو, یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عباد الرحمان تو ایسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل خرچ کرنا تو بدرجہ اولا ناپسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قتادہ وغیرہ سے منقول ہے. آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آیت کے مقبول بندوں, اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور افطار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتی, یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے, نہ اسراف میں مبتلا ہو اور نہ بخل میں مبتلا ہو. یہ حدیث رواہ الامام احمد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عن ابن کثیر. ٹھیک ہے, ابن کثیر تفسیر کی کتاب ہے, اس تفسیر کی کتاب میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے, اور اس کے راوی کون ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے کہ اس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس ایک حدیث کی جو تخریج ہے اس میں تین پرسنالٹیز, یعنی یہ حدیث جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہے, اس میں تین پرسنالٹیز آ گئیں. ایک تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا, اور ابن کثیر نے یہ حدیث کن سے سنی؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کون سے صحابی سے سنی؟ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے سنی. ٹھیک ہے نا, لیکن اب سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براہ راست اپنے کانوں سے سنی, بلکہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان واسطے بھی ہو سکتے ہیں, کہ ابن کثیر اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, کہ کسی نے امام احمد ابن حنبل سے سنی, ان سے کسی اور سے سنی, کسی اور نے سنی, ان سے کسی اور نے سنی, ان سے کسی اور نے سنی, اور ان سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنی. ٹھیک ہے, تو اگرچہ کے بیچ میں بہت سارے واسطے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا. ٹھیک ہے, اگرچہ کے بیچ میں بہت سارے واسطے بھی تھے. اسی طرح احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی، ان کے درمیان بھی بہت سارے واسطے ہیں، لیکن ان تمام واسطوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نقل کریں، بلکہ صرف اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ان دونوں کے درمیان بھی دوسرے افراد بھی آتے ہیں. ایک منٹ آپ کے پڑھتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعلی من اقتصد، یا ما اعلی من اقتصد، یعنی جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میانہ روی یعنی درمیانہ روی، اردو میں درمیانہ کا لفظ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو جو درمیان کا راستہ استعمال اختیار کرتا ہے، درمیان کا راستہ، اور اعتدال، اعتدال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، بیلنسڈ، ٹھیک ہے، عدل، بیلنس، ٹھیک ہے، نہ ادھر جھک رہا ہے نہ ادھر جھک رہا ہے، بلکہ بالکل بیلنسڈ زندگی گزارتا ہے نا، تو وہ فقیر اور محتاج نہیں ہوتا ہے. بھائی کیوں نہیں ہوتا فقیر اور محتاج؟ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا، میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے والا فقیر، یعنی دوسروں سے مانگنے کی ضرورت اس کو کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ ضرورت سے آگے خرچ کر ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ضرورت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نا اس تک ضرورتاً، یعنی اس کی ضروریات پوری فرماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ضروریات پوری ہوتی رہیں گی تو پھر اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. وہ اس لیے خرچ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ غریب آدمی نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیکٹریز تھیں، فیکٹریز، ٹھیک ہے، انڈسٹریز، یہ انڈسٹریلسٹ تھے اپنے زمانے کے، ٹھیک ہے، تو ان کی فیکٹریز چلتی تھیں، اور فیکٹریز میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کی سیل ہوتی ہے، پروڈکشن اور پھر پروڈکشن کی سیل، تو اس کے بعد بہت زیادہ پیسے آتے ہیں، بہت پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب سیل نہیں ہو رہی ہوتی، یا جو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر کے یعنی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، سیل نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت پیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیکٹریز تھیں، تو ان کے پاس ایسے، یعنی ان کے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ جب جو ہے وہ پروڈکشن اور سیل نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اوپر وہ وقت بھی آتا تھا کہ بہت پروڈکشن اور بہت سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آتے تھے، ٹھیک ہے. تو جب بہت زیادہ پیسے آتے تھے تو یہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب پیسے نہیں آ رہے ہوتے تھے تو اس وقت یہ حال ہوتا تھا کہ جی کھانا نہیں کھایا، گھر کے اندر کھانا کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی تو یعنی دونوں احوال موجود ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر یہ دونوں احوال آتے تھے، ٹھیک ہے، مال و دولت والے بھی اور تنگی والے بھی. اچھا، دوسری بات اس کے اندر ایک اور تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ یعنی جو لفظ ہے نا ضرورت، ٹھیک ہے، یہ ضرورت جو ہے وہ ہر شخص کی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی ایسا فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ 1000 روپے، ٹھیک ہے نا، 1000 روپے یہ ضرورت ہیں اور 2000 روپے یہ ضرورت سے زائد ہے. اچھا، اب 2020 کے اندر، یعنی جس سال میں ہم ابھی زندہ ہیں، 2020، ٹھیک ہے، تو اس سال کے اندر ضرورت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفائن کری ہے کہ 1000 روپے جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اب ہر بندے کی ضرورت 1000 روپے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2020 کے اندر ہر بندے کی ضرورت جو ہے نا وہ 1000 روپے ہو،
ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو کہہ دیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے، تو اسلامی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ جی اس سال میں 1,000 روپیہ جو ہے نا یہ ضرورت کی مقدار ہے، جیسے کہ گویا کہ نصاب، زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، ڈیفائن کر دیا جاتا ہے نا کہ ہر سال میں اتنا زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو 1,000 روپے کی ڈیفینیشن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، کسی بندے کے لیے 1,000 روپے جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کسی اور کے لیے اس کی ضرورت جو ہے وہ 500 روپے، اس کی ضرورت 500 روپے میں پوری ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ضرورت 2,000 روپے میں پوری ہوتی ہے، بھائی ہر ایک کی ضرورت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے احوال کے مطابق ہوتی ہے، اس کی کیفیات کے مطابق ہوتی ہے، کسی کے گھر کے اندر 4 بچے ہیں اس کی ضرورت ڈفرینٹ ہے، کسی کے گھر کے اندر 1 بچہ ہے اس کی ضرورت ڈفرینٹ ہے، کسی کے پاس 10 بچے ہیں اس کی ضرورت ڈفرینٹ ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، احوال کے حساب سے ضرورت تبدیل ہو جاتی ہے نا، اس کے حالات یہ ہیں کہ 10 بچے، اس کے حالات یہ ہیں کہ 1 بچہ، اسی طریقے سے کیفیات کے مطابق ضرورت چینج ہو جاتی ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ بیچارہ بڑی یعنی بہت ہی ہے نا یعنی غافل بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اس کو زیادہ دھیان نہیں رہتا، بیچارہ نیکی بھی کر لیتا ہے گناہ بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں بنا ہوا، وہ نسبت نہیں بنی ہوئی، وہ تعلق نہیں بنا ہوا، جس کو توکل والا تعلق کہتے ہیں، تو اس کی ضرورت جو ہے نا وہ 5,000 روپے ہے، ٹھیک ہے نا، 5,000 روپے میں اگر اس کے پاس ہوں گے 5,000 روپے تو اس کے گھر کا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا، اور جب تک اس کے گھر کا معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہ جو ہے وہ دل کی تنگی کی کیفیت سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو 5,000 روپے نہیں ملے، اس کے گھر کے کام جو ہے وہ رک گئے، تو اس کی دل کی کیفیت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، یہ جو ہے ناشکری کی باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، ہے نا، تو اس شخص کی ضرورت جو ہے وہ 5,000 روپے کہلائے گی، ٹھیک ہے، لیکن بالکل اسی کے جیسے احوال رکھنے والا دوسرا شخص، اسی کا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں بھی 2 بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی 2 بچے تھے، اس کی بھی 1 بیوی ہے، اس کی بھی 1 بیوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت 5,000 روپے نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف 1,000 روپے ہے نا، احوال دونوں کے سیم ہیں لیکن ضرورتیں مختلف ہیں، کیوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت الگ تھی، اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ بہت نیک بندہ ہے، گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا توکل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو ضروریات ہیں نا وہ 1,000 روپے میں پوری ہو جاتی ہیں، اس کو 5,000 کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 1,000 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہو گیا نا دونوں انسانوں کے درمیان، ٹھیک، کیفیات کی وجہ سے ڈفرینس ہو گیا، حالانکہ احوال بظاہر دونوں کے سیم ہیں، تو یہی معاملہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ ان کے جو دل کی کیفیات تھی نا وہ ایسی بنی ہوئی تھیں، ایسی بہترین تھیں کہ وہ اپنا سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تھے نا تو بھی وہ فضول خرچی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر بری کیفیات پیدا نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کے تو کیا ان کے گھر کے دوسرے افراد کے دل میں بھی بری کیفیات پیدا نہیں ہوتی تھی، تو چونکہ بری کیفیات پیدا نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے سارا مال خرچ کر دینا یہ بھی ان کے لیے فضول خرچی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کیا تھا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سب کچھ لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ فضول خرچی نہیں تھی، کیوں نہیں تھی فضول خرچی، اس لیے کہ ان کے دل میں کوئی منفی کیفیات، منفی نظریات نہیں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ فضول خرچی کی اصل ڈیفینیشن جو ہے نا وہ نمبرز میں نہیں ہوتی، کہ اتنا خرچ کیا تو وہ فضول خرچی ہے اور اتنا نہیں خرچ کیا تو فضول خرچی نہیں ہے. نہیں, اس کا تعلق دل کی کیفیات سے. ٹھیک ہے, اگر دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے, جیسے کہ یہاں پہ سمجھایا وہ بھی یہی تھا نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ٹھیک ہے, اگر دل میں بدنیتی آ گئی ہے اور بے صبری آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ خرچ جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابوبکر صدیق جتنا بھی خرچ کر دیں ان کے دل میں نہ بے صبری نے آنا ہے, ان کے دل میں نہ جو ہے وہ تنگی نے آنا ہے, تو اس وجہ سے ان کے لیے سب کچھ خرچ کر دینا بھی فضول خرچی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اٹ آل ڈپینڈز آن دل کی کیفیات. اصل میں دل کی کیفیات ڈیفائن کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا, یہ حالات, دنیا کے حالات ڈیفائن نہیں کرتے, جاب ہے جاب نہیں ہے یہ سب چیزیں ڈیفائن نہیں کرتی. اصل میں تو دل کی کیفیات ڈیفائن کرتی ہیں. اسی وجہ سے نا جو اصل کام ہے کرنے کا ہمارا, وہ ہے دل پہ محنت کرنا, دل پہ محنت کرنا. ٹھیک ہے نا, اصل جو میدان ہے محنت کرنے کا وہ تو ہمارا دل ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دل کو چھوڑ کر کے ہر چیز کے اوپر محنت کرنی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے نا, جاب پہ محنت کرنی شروع کر دی ہے اور علوم کے اوپر محنت شروع کر دی ہے اور نہ جانے کن کن چیزوں کو, بھائی زیادہ علم ہوگا زیادہ پیسے آئیں گے, اچھی جاب ہوگی زیادہ پیسے آئیں گے, اچھا سا گھر بنے گا زیادہ پیسے آئیں گے, اور یعنی زیادہ اچھی زندگی ہوگی. بھائی اگر دل اچھا ہوگا نا تب زندگی اچھی ہوگی, چاہے اچھی جاب ہو یا نہ ہو, چاہے اچھا گھر ہو یا نہ ہو, چاہے آپ کے پاس ڈگریاں ہوں یا نہ ہو, دل اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے. لیکن دل گندا ہے, بڑے اچھے گھر کے اندر رہ رہے ہیں, بڑی زبردست گاڑی چلا رہے ہیں, بڑا زبردست جو ہے وہ ڈگریاں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ اصول جو کہ انبیاء نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, تو کاش کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم دل پہ محنت کرنا شروع کر دیں گے. چلے, یہ ہو گئی چھٹی صفت آج کی کلاس کے اندر, اور ٹائم جو ہے وہ اپ ہو چکا ہے. فقہ کی ٹیچر یہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوں گی, جی ہیں موجود, تو آپ کی فقہ کی کلاس شروع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.